يا أيها الرسل اے پیغمبرو کلو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ وعملو صالحا اور نیک کام کرو انی بما تعملون علیم میں اس کو خوب جانتا ہوں جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. یہاں پر تمام رسولوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکیزہ رزق کھانا بھی دراصل ایک نیک عمل ہی ہے اور نیک عمل کو راہ دیتا ہے. رزق حلال انسان کے دل کے لیے روشنی بنتا ہے, اس کے لیے نیک کاموں کا دروازہ کھولتا ہے, اور اسی طرح حرام رزق انسان کے دل کو سخت کرتا ہے, انسان کو بے حس بنا دیتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حالانکہ وہ ایک بادشاہ تھے, کانا یأکل من کسب یدہ, کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. بخاری کی روایت میں آتا ہے ہر نبی نے بکریاں چرائی, میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قراریت کے عوض چراتا رہا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے کو بھی کوئی حقیر کام نہیں سمجھا, بلکہ اس کو لوگوں کے لیے بطور مثال بیان فرمایا. صحیح مسلم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حرام روزی والے کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں, بس تم مجھ سے ڈرو. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے, یعنی ہر گروہ یہی سمجھتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہی زیادہ اچھا ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں بھی عموماً ٹرینڈ کیا ہے. مثلاً اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی سب سے بڑی نیکی ہے, اور جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے یا یہ کہ کچھ اور کام کر رہے ہیں وہ اچھا کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, نماز نہ پڑھنا تو اچھی بات نہیں, لیکن صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں, نماز کے علاوہ دوسرے کاموں کو کرنا بھی ضروری ہے. بسا اوقات بعض لوگ سوشل ورک میں بہت مصروف ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا قرآن پڑھنا یہ کوئی بہت ضروری چیزیں نہیں, ہم اتنی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, کیا اللہ ہم سے راضی نہ ہوگا. اسی طرح کچھ اور لوگ دین کے کسی ایک خاص حصے کو اہم ترین قرار دے کے ساری کوششوں کا مرکز صرف اس کو بنا لیتے ہیں. مثلا بعض لوگوں کے ہاں دین صرف سیاست کا نام ہے اور وہ صرف سیاسی پہلو کو ہی اجاگر کرتے رہتے ہیں اور باقی پہلو جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اسی طرح بسا اوقات کچھ لوگ دین کے صرف ایک پہلو مثلا جہاد ہی کو اجاگر کیے جاتے ہیں اور باقی پہلو جو ہے ان کو اگنور کر دیتے ہیں. یاد رکھیے یہ تمام دین کے اہم حصے ضرور ہیں, لیکن دین صرف ان میں سے کسی ایک حصے میں بند ہو کر نہیں رہ گیا. دین کو بحیثیت کل لینا چاہیے اور اس میں ہر چیز کا اپنی اپنی جگہ حصہ ہے اور ہر کام اپنی اپنی جگہ اہم ہے. یہ نہیں کہ ایک کام کو اہم قرار دیتے ہوئے دوسروں کو غیر اہم یا حقیر سمجھا جائے, اور اگر کوئی شخص ایک کام کر رہا ہے تو وہ کسی تکبر میں مبتلا ہو جائے اور خود کو بہت اچھا سمجھے اور باقی سب لوگوں کے کام کو حقیر سمجھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگوں نے سوال کیے ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں آپ نے مختلف کاموں کو بہت خوبصورت کام, بہت اہم کام, بہت زیادہ نیکی اور درجے والا کام قرار دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالات اور ضروریات کے مطابق انسان اچھے کاموں کو اچھی نیت کے ساتھ کرتا چلا جائے, لیکن کبھی بھی اس نفسیات کا شکار نہ ہو کہ انسان جو خود کر رہا ہے صرف اسی کو اعلیٰ درجے کا کام سمجھے اور دوسرے لوگوں کے کام کو چھوٹا سمجھے. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے, اچھا تو چھوڑو انہیں, ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہے؟ نہیں, اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں. انسان کے لیے ایک اور مشکل چیز یہ ہے کہ انسان جب غلط کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی عمومی پریشانیوں میں سے, تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ بالکل حق پر ہے. اگر میں حق پر نہ ہوتا تو میرے لیے یہ سب کچھ کیوں آسان ہوتا؟ کبھی بھی حق اور ناحق کی پہچان اس طرح نہیں ہو سکتی. حق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اس کو پرکھنے کا ذریعہ کوئی اور نہیں ہے. فرمایا بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ دنیا میں بعض اوقات لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ ہر فن مولا کہلائیں. دنیاوی اقتدار کی طرف بھی نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بات بتانے میں بہت فخر محسوس کرتا ہے کہ وہ اتنی ڈگریاں رکھتا ہے, اتنے فن جانتا ہے, اتنی زبانیں جانتا ہے, اتنی ریسیپیز جانتا ہے, اتنے پیٹرنز جانتا ہے. مختلف چیزوں میں انسان اس بات میں اپنی بہت بڑائی محسوس کرتا ہے کہ وہ صرف ایک نہیں ایک ہی وقت میں کئی چیزوں کا ماہر ہے اور کئی فن جانتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں ہم صرف ایک ہی حصے کو لے کر, ایک ہی چیز کو لے کر کیوں مطمئن ہو جاتے ہیں اور سارے دین کو صرف اسی کے اندر کیوں مرکوز کر دیتے ہیں؟ نہیں, مومن تو وسیع دل کا مالک ہوتا ہے. مومن کے اندر تو ہر نیکی کے کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ کسی نیکی کو بڑا اور کسی کو حقیر نہیں سمجھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، تم نیکی کے کام میں سے کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو، ہاں اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو بکری کے کھر تک بھیجنے میں آر محسوس نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ اسی کی ضرورت مند ہو. یعنی بسا اوقات ہم کسی دوسرے کو اس کی ضرورت کی کوئی چیز اس لیے نہیں دیتے کہ وہ بہت چھوٹی چیز ہے. نہیں، نیکی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا، اور انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ بڑا کام آئے گا تو کروں گا. جو سامنے آتا جا رہا ہے، ہاں وہ راستہ چلتے ہوئے کوئی پتھر ہٹانا ہے یا کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے یا کسی جگہ سے نجاست اور گندگی کو دور کرنا ہے یا کسی اذیت کو دور کرنا ہے یا کسی انسان کو کوئی مشورہ دینا ہے یا کسی کو کوئی راستہ بتانا ہے یا کسی کو کوئی اچھی بات بتا کے اس کا دل خوش کرنا ہے، جو نیکی جس وقت جیسا موقع مل جائے اسی وقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ جو کام آج سے کل پہ چلا گیا بس وہ پھر گم ہو گیا. ان میں سے پھر کم ہی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان کر پائے، ورنہ وہ کل اور کل کی نظر ہوتے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں. جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کیا ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. ان کے دل دے کے بھی ڈرتے رہتے ہیں، نیکی کر کے بھی یہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ترمذی میں ہے کہ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن سے زنا چوری اور شراب خوری ہوتی ہے لیکن ان کے دل میں خوف ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، صدیق کی بیٹی، یہ وہ نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقے کرتے ہیں لیکن قبول نہ ہونے سے ڈرتے ہیں. یہی ہے جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں. کیونکہ جس شخص کو یہ زوم ہو گیا کہ میں اللہ کے ہاں بڑے درجے رکھتا ہوں، پھر وہ آگے بڑھنے سے رک جائے گا کیونکہ اس کو اس کی منزل مل گئی. مومن تو مرتے دم تک اس فکر میں رہتا ہے کہ کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، کہیں کوئی اللہ کی ناراضگی کا کام نہ ہو گیا ہو. اور ایسا محبت سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے ہمیشہ انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں میری کسی بات سے اس کو تکلیف تو نہیں. اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اس کے دل میں بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کی پسند سے تو رہ نہیں گئی، کیونکہ اس کی ہستی تو اتنی بڑی ہستی ہے کہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں. ہمارا دیا ہوا سب کا خیرات کھوٹے سکوں سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں سے کسی بھی چیز پر فخر نہیں کرنا چاہیے. ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا. مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں. وہ اپنے یہ کام کیے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے. اب بند کرو اپنی آہ و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، یعنی رسول کی بات سننا تک تم کو گوارا نہ تھا. تم یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ قرآن کی کوئی بات یا حق کی کوئی بات تمہارے کانوں سے ہی ٹکرا جائے. اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے، اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھاڑتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے، فحش گوئی کرتے تھے. کفار مکہ کے اس طرز عمل کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے کہ آج جب قرآن پڑھتے تو بھاگ نکلتے، کیونکہ یہ بات مشہور تھی کہ اس مجلس میں نہ جانا ورنہ پھر تم متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکو گے، وہاں نہ پہنچنا. لہٰذا وہ ایک دوسرے کو ڈراتے تھے، نہیں نہیں تم پہ بھی جادو ہو جائے گا، تم بھی اس کے شہر میں گرفتار ہو جاؤ گے. حالانکہ وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے. جتنی بڑی رب کی ہستی ہے اتنا ہی پراثر اور پرتاثیر اس کا کلام ہے، اور خاص طور پر جب وہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا ہو. سراپا راستی، سراپا امانت، صداقت اور دیانت، اس ہستی کی زبان سے جب یہ کلام ادا ہوتا ہوگا تو کیسی کیسی تاثیر ہوتی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات ان میں سے کچھ لوگ چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، ایک دوسرے کو منع کرتے، لیکن یہ کلام کی کشش ایسی ہوتی کہ پھر اسی کی طرف آ جاتے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو گھمنڈ میں آ کر خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے کہ لو ہم یہ کتاب سنیں، یہ باتیں سنیں. وہ قرآن کی مجلس میں آنے کی بجائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی بجائے، آپ کی کوئی نصیحت سننے کی بجائے اپنی ہی مجلس میں جما کر بیٹھ جاتے آپ کے مقابلے میں اور وہاں مسلمانوں کے اوپر خوب خوب مذاق اڑاتے اور باتیں چھانٹتے. فرمایا تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہے اس لیے اس کی بات سے حیران ہے اور اس سے بدکتے ہیں، اس کا انکار کرنے والے ہیں؟ یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن ایک سچائی ہے. جس شخص کو قرآن سے ضد ہے تو بات یہ ہے کہ وہ سچائی کو فیس نہیں کر سکتا، اور سچائی سے منہ موڑنا سچائی کو نقصان نہیں دیا کرتا، اس انسان کا نقصان دیتا ہے جو منہ موڑ جاتا ہے. اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں بنایا، اپنے اصولوں پر اور اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، حق کے ساتھ نازل کیا. کیونکہ اگر لوگوں کی باتیں مانی جاتی تو لوگ کبھی فلاح نہ پا سکتے تھے، کیونکہ انسان کا موڈ تو سویرے اور شام میں بہت بدل چکا ہوتا ہے. آج ایک چیز سے محبت کرتا ہے، کل اسی سے نفرت کرتا ہے، آج ایک چیز کا گرویدہ، کل اسی کو لان تان کر رہا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مشورے سے یہ کلام نہیں بھیجا، اپنی حکمت اور خاص علم کے ساتھ بھیجا ہے. اور اگر لوگ اپنی خواہشات کو اس کے تابع کر لیں تو اسی میں ان کے لیے کامیابی ہے. نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. یعنی یہ لوگ اس قرآن میں ان حقائق کو فالو نہیں کرتے، فیس نہیں کرتے، جس میں انہی کی کمزوریوں کا ذکر ہے، انہی کو نیکی کے کام سے انکریج کیا گیا ہے. اپنی بات کو خود اپنے ہاتھ سے رد کر دیں گے، اپنے منہ سے رد کر دیں گے؟ کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے. تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہے دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی، سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. جو ملا ہے اس کی طرف توجہ نہیں، اور جو نہیں ملا اسی کے لیے کڑتے چلے جاتے ہیں. ہر وقت نہ شکری کا رویہ، نہ شکری کی باتیں، نہ شکری کا چہرہ، نہ شکری کا طرز عمل، انسانوں کے ساتھ بھی، اللہ کے ساتھ بھی. جو ملا ہے اس کی قدر نہیں، جو نہیں اس پر روتے رہتے ہیں. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے. گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیشرو کہہ چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں. یہ محض افسانہ ہے، پارینہ ہے. ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی. کہو، پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو، ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے. کہو، پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. یہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ چپ کر کے آرام سے یوں بیٹھا رہ جاتا اور دنیا کا یہ نظام ایسے ہی چلتا رہتا؟ نہیں، وہ تو پھر مہاجرائی کر کے اللہ تعالیٰ کے خلاف اپنی فوجیں چڑھا لاتا اور جنگیں ہوتی جیسے دنیا کے بادشاہوں کی باہم جنگیں ہوتی رہتی ہیں. کائنات پرسکون طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے. یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کو صرف ایک ہستی کنٹرول کر رہی ہے. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا تر ہے اس صرف سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ پروردگار، جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اگر وہ میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور حقیقت یہ ہے ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لانے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ عموماً انسان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ برائی کو دیکھ کر ایک دم اس کے ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں، زبان میں تلخی آ جاتی ہے، دل میں گھٹن آ جاتی ہے اور ایک بہت ہی نیگیٹو قسم کا رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے برائی مٹتی نہیں۔ عموماً برائی کو مٹانے کے لیے خوشگوار رویہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب کچھ بس پی کر، سارے تلخیاں صبر کے ساتھ گوارا کر کے، اگر دل کڑ بھی رہا ہو تو بھی مسکراہٹ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ آپ دیکھیے کہ گندگی کو اٹھانے کے لیے صاف کپڑا چاہیے، صاف جھاڑو چاہیے۔ اگر گندگی کو اٹھانے کے لیے گندی چیز استعمال کی گئی تو گندگی کے نشان باقی رہ جائیں گے۔ جو باتیں وہ تم پہ بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں۔ کیونکہ بسا اوقات ایسے میں انسان بدھو بے وقوف کہلانے لگتا ہے کہ اس کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی، اور یہ تو دوسرے کو چپ ہی نہیں کرا سکتا، اور یہ تو دوسروں کے سے باتیں سن جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر کوئی اس وقت ایسا کوئی خطاب دے بھی دے تو یہ اس سے اچھا ہے نا کہ کوئی ہم کو بد اخلاق کہے۔ بدھو کہلانا بد اخلاق کہلانے سے تو بہتر ہے۔ اس لیے اگر اپنا حق چھوڑ کر کبھی انسان کو تعلقات بہتر بھی کرنے پڑے، معاملات کو سلجھانا بھی پڑے، اور دنیا میں کبھی رسوائی بھی محسوس ہو تو اس کی کبھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اپنا مقام اپنے رب کی نگاہ میں تلاش کرتے رہنا چاہیے کہ وہاں کتنی قدر دانی ہے، اور دعا کیجئے کہ پروردگار، میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی پھٹکیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ یہاں شیطان سے پناہ مانگنے کی بات اس لیے ہوئی کیونکہ پیچھے یہ آیا تھا کہ میرے بندوں کو چاہیے کہ اچھی ہی بات زبان سے نکالیں، شیطان ان کے درمیان تعلقات کو بگاڑتا ہے۔ لہذا کسی دو انسانوں کے درمیان تعلقات خراب ہونے لگے تو اس وقت انسان کو شیطان کے وسوسے، شیطان کی اکساہٹ سے الرٹ ہو جانا چاہیے کہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسانوں کے تعلقات آپس میں اچھے ہوں۔ لیکن یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا، اولا رب ارجعون، میں اس دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں جسے میں چھوڑ آیا، امید ہے کہ اب میں ایک کام کروں گا۔ کیونکہ آج ہم ٹال مٹول کرتے ہیں نا، تو اچانک جب موت آئے گی تو اس وقت بھی ہم یہی کہیں گے، اللہ تعالیٰ ابھی تو وہ کام بھی رہتا ہے، ابھی تو مجھے سب کا خیرات بھی کرنا ہے، ابھی تو مجھے فلاں سے صلح بھی کرنا ہے، ابھی تو مجھے اپنے روزے بھی رکھنا ہے، اپنی نمازوں کا بھی پارا کرنا ہے، ابھی تو بہت سے فرائض میرے رہتے ہیں، مجھے ذرا چھوڑ دیا جائے، میں ذرا ان کو پورا کر لوں پھر آتا ہوں۔ فرمایا ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمت ہوا قائلہا، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اس کی بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ کیوں؟ سورۃ انعام میں آتا ہے لو ردوا لعادوا لما نهوا عنہ، اگر ان کو لوٹا دیا جائے یہ وہی کریں جو پہلے کرتے رہے ہیں، یہ محض ان کی باتیں ہیں، کرنے والے اسی دنیا میں کر جاتے ہیں، اسی وقت میں کر جاتے ہیں، اور جن کو نہیں کرنا وہ محض لمبی امیدیں باندھتے اور سوچے سوچتے رہ جاتے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک ایک پردہ آ گیا، وہاں جا کے کوئی واپس نہ آیا، کوئی نہ پلٹا۔ پھر جو ہی کے سور پھونک دیا گیا، کیونکہ اب تو آگے ہی آگے کی منزلیں ہیں، وہ برزخ میں رہیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا۔ سور پھونکنے کے بعد سب انسان ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال کے۔ مسند احمد میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز اسے ناخوش کرے وہ مجھے بھی ناخوش کرتی ہے، جو چیز اسے خوش کرے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ قیامت کے روز سب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرا نسب، میرا سبب، میری رشتے داری نہ ٹوٹ لوٹے گی. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے, وہی کامیاب ہوں گے. یعنی آج رشتے داری کی بنیاد پر نہیں, اعمال کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ اپنے بینک میں پیسے جمع کرائیں گے تو وہاں سے کیش کرا سکیں گے, ورنہ اگر کسی مصیبت کے وقت آپ کچھ کیش کرانے جائیں, ہاں آپ کا اکاؤنٹ وہاں ہو, آپ کو کچھ بھی نہیں نکال کے دیا جائے گا. آپ کتنا ہی چیخیں چلائیں, روئیں دھوئیں, آہو زاری کریں کہ نہیں, میرے زندگی موت کا سوال ہے, مجھے پیسہ چاہیے کیونکہ میرا اکاؤنٹ آپ کے بینک میں ہے, تو اس بنیاد پر کبھی کسی کو پیسہ نہیں ملا کرتا. وہاں سے وہی کیش ہو سکتا ہے جو جمع کیا گیا ہو. قیامت کے دن بھی انسان وہی کیش کرائے گا جو آج وہاں بھیج رہا ہے, جو آج اس اکاؤنٹ میں ہم ڈال رہے ہیں. یاد رکھیے, اس اکاؤنٹ میں صرف پیسے نہیں ڈالے جاتے, اس میں سارے ہی نیک اعمال ڈالے جاتے ہیں. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا, وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اب ان کے چہروں کی کھال چھاٹ جائے گی, کیونکہ چہرے کی سکن سارے جسم سے نازک ہے. آپ کی ایک ہی لپک پہنچے گی کہ سکن سکڑ جائے گی, انسان بد شکل ہو جائیں گے. ہونٹ جو دانتوں کا لباس ہے وہ سکڑنے کے بعد دانت باہر نظر آنے لگیں گے, اور انسان کی شکل انتہائی خوفناک ہو جائے گی کہ سیاہ رنگ اور بہی ہوئی آنکھیں اور نکلے ہوئے دانت. حضرت عبداللہ بن مسعود سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی بکرے کی بھنی ہوئی سری دیکھی ہے؟ ایسے ہی اہل جہنم کے چہرے بھیانک ہو جائیں گے. آج آپ دیکھیں کہ ہم کتنا وقت لگاتے ہیں ان چہروں کو حسین بنانے میں, گشت سے بچا رہے ہیں, دھوپ سے بچا رہے ہیں, مختلف اور چیزوں سے بچاتے ہیں کہ کہیں چہرے کی رونق نہ ماری جائے, اس پہ جھریانہ پڑ جائیں. اور قیامت کے دن جھریاں تو کیا, ساری ہی کھال سکڑ جائے گی اور کوئی رنگ روپ باقی نہ رہے گا. کاش ہم اپنے اوقات کا کچھ حصہ, اس کا آدھا ہی جتنا ہم چہروں کو خوبصورت بنانے پہ لگاتے ہیں, کچھ نیک عمل کرنے پر بھی لگا سکیں, کیونکہ وہاں پر کسی کی شکل دیکھ کر اور کسی کا ظاہری حالت دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا. وہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے, نیتیں تولی جائیں گی. آگ ان کے چہروں کی کھال چاڑ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. کیا تم وہی لوگ نہیں کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے, اے ہمارے رب, ہماری بدبختی ہم پہ چھا گئی تھی, ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. وہاں اپنے قصور کا اعتراف کر لیں گے. دنیا میں تو ہر غلط کام کرنے والا کچھ نہ کچھ جسٹیفیکیشن رکھتا ہے, برے کام کو بھی اچھا ثابت کر دیتا ہے باتوں کے زور سے. لیکن قیامت کے دن کوئی شخص کسی کی بھی سرد زبانی اس کے کام نہ آئے گی. کہیں گے, پروردگار, ہماری بدبختی ہم پہ چھا گئی, ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے پروردگار, اب ہمیں یہاں سے نکال دے, اللہ اس جہنم سے نکال, پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب دیں گے, دور ہو میرے سامنے سے, پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار, ہم ایمان لائے, ہمیں معاف کر دے, تو ہم پر رحم فرما, تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے, تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا. یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں, یعنی یہ لوگ میرے نام پر یہ کام کر رہے ہیں, میرے رستے پہ چل رہے ہیں, وہ اپنی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں کر رہے. اب دیکھیں, ہمارے معاشرے میں افسوس یہ کہ اسلامی شاعر کا بسا اوقات مذاق اڑایا جاتا ہے, نماز کا, مسجد کا, داڑھی کا اور کچھ چیزوں کا جو اسلام سے منسوب ہیں. اس طرز عمل سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھی بات نہیں. اور تم ان پر ہنستے رہے, آج ان کے صبر کا پھل میں نے یہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کا مذاق دین کی کسی وجہ سے اڑایا جائے, ان کو جواباً بدتمیز اور بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے, انہیں صبر کر جانا چاہیے. اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ کامیاب ہونے والوں کی صفت کیا بتاتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی باتیں سن کر ان کی پرواہ نہیں کی بلکہ صبر سے کام لیا. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا, بتاؤ تم زمین میں کتنے سال رہے؟ کہیں گے, ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے, یہ لمبی لمبی عمر صرف ایک دن معلوم ہوگی. آج اگر دین کے راستے میں اللہ کی اطاعت کرنے میں کوئی چیز کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو جائے, لیکن یہ سوچ کے گوارا کر لیں کہ ایک دن کی تو بات ہے, کل تو چلے جانا ہے. کیونکہ کل جا کر بھی تو یہی ہم کہیں گے نا, ایک دن رہ کے آئے ہیں. اگر آج کا ایک دن کتنا بھی تکلیف دہ ہو جائے, لیکن اللہ کے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالنا, کیونکہ ہمیشہ کی زندگی تلخ ہو جائے گی. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے, ارشاد ہوگا, تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا, کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں؟ یعنی ایسے ہی بیکار میں یہ زندگی دے دی گئی کہ جو چاہو کر کے آؤ. فتعالی اللہ الملک الحق, بس بالا و برتر ہے اللہ, بادشاہ حقیقی, کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک عرش و بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میرے رب درگزر فرما اور رحم فرما اور تو سب